السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے پہلے کہ ہم آج کا سیشن شروع کریں، ایک اناؤنسمنٹ ہے. یہ قرآن فہمی کورس 2007-2008 اس کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ 13 نومبر سے، اور صبح 8:30 سے 12:30 تک اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں. ہفتے میں 5 دن، منڈے ٹو فرائیڈے، اور فرائیڈے کو اور زیادہ جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، سیٹرڈے سنڈے آف. اور 9 منتھس کا ہارڈلی کورس ہے، اور اس میں کوشش ہماری ہوتی ہے اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ قرآن کا ایک سرسری ترجمہ کر سکے آپ، اور موٹے موٹے مضامین جو قرآن کے اس کی تجوید ہے اس کے بھی بنیادی قواعد، اور اسی طرح قرآن کا ترجمہ دورہ حدیث بھی ہوتا ہے، اور فقہ، اور اسی طرح اقبالیات اور منتخب نصاب، اور 8-9 سبجیکٹس ہیں جو اس میں پڑھائے جاتے ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کے لیے خصوصی کوشش کیجیے، وقت نکالیے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. 3 سینٹرز ہیں جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے. ایک تو قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ہوگا انشاءاللہ، دوسرا یاسین آباد میں قرآن اکیڈمی ہے وہاں پر ہوگا، اور تیسرا گلستان جوہر میں ہمارے پاس ایک جگہ ہے، قرآن مرکز گلستان جوہر. جی، شام کی ابھی نہیں اناؤنس ہو رہی. شام تو ہم بڑا ڈس ہارٹڈ کرتے ہیں، ڈس ہارٹڈلی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے ریزلٹ اچھے نہیں ملتے ہیں. لوگ تھکے ہارے آتے ہیں، تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان میں ایسی صلاحیت پیدا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے وہ نہیں ہوتے. تو ہمارا زیادہ امفیسس یہ ہے کہ آپ مارننگ فارغ کریں اور آئیے. اچھا چلیں کر دیں، لیکن ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ مارننگ والے میں آئیں. اس میں ہمارے پاس ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، کافی کچھ پڑھایا جاتا ہے. ایوننگ میں ہوتا ہے وہ ایک ہی پروگرام ہوتا ہے، عربک گرامر، وہ بھی گرامر کے رولز ہوتے ہیں، اس کی اپلیکیشن بھی ساتھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کافی ڈفرینس ہے دونوں پروگرام کا. آئیے جناب، اب آغاز کرتے ہیں سورہ نور. سورت نمبر ہے 24، پارہ نمبر ہے 18، اور کچھ حصہ ہم نے کل اس کا پڑھ لیا تھا، تو اس کے آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سورہ جو ہے وہ سورہ احزاب کا جوڑا ہے، اور دونوں صورتوں میں جو ہے پردے کے احکامات آ رہے ہیں، اسی طرح منافقین کے خلاف بات ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ نور میں جو ہے واقعہ پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اور ہم نے سمجھا تھا کہ بے حیائی کی اشاعت کرنے والوں پر جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید ہے، اور بے حیائی اور فحاشی شیطان کا راستہ ہے. اب آئیے اس کے بعد جو ہے آج ہم سورہ نور کی آیات جو ہے 27 سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. بس وہ جی اتنا ہی بتانا تھا، اور پھر اس سے متعلق جو احکامات تھے وہ ہم نے کر لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح فحاشی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ واقعات کیوں اس میں جو 3 گروہ بن گئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اس طرح کی افک یعنی جھوٹی بہتان کو لوگوں نے کیوں سن لیا. کہا جو اسی وقت کہتے کہ بالکل کھلا بہتان، اس پر تبصرہ بھی ہم نے کر لیا. آئیے اب یہاں سے گھر کے اندر کے پردے کے احکامات. ہم نے سمجھا تھا یہ پردہ 2 طرح کا ہے، ایک گھر کے اندر ہے اور ایک گھر سے نکلنے کے بعد ہے، وہ باہر کا پردہ کہلاتا ہے. تو گھر کے اندر جو پردے کا معاملہ اس کا ذکر سورہ نور میں آ رہا ہے، اور گھر سے باہر جو پردہ ہے اس کا ذکر سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے پردہ کرنا، یہ ایسی کوئی نفلی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اس کا کرنا ضروری ہے. اور ہماری خواتین جو پیچھے ہیں تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مرد ہیں انہوں نے پوری طرح وہ میسج پہنچایا نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس جو ہے وہ کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، پردہ کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. اب آئیں یہ آیات ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے اس پر تبصرہ کریں گے. آیت نمبر 27-28، اب یہیں سے تمہید شروع ہو گئی ہے پردے کی. کسی کے گھر داخل ہونے کے آداب بیان ہو رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک پردے میں سے آتا ہے کہ آدمی اجازت لے کر جائے، پہلے سلام کرے گھر والوں کو اور یوں ہی ایک دم دروازہ کھول کے اندر نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو دوسرے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستعنتوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلیہ، اور تم سلام نہ بھیج لو اس کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، اگر تم یاد رکھو تو یہ یاد رکھنا چاہیے، کسی کے بھی گھر جانے سے پہلے شرائط ہیں، اور وہ کیا ہے، اجازت لو، سلام کرو، اور پھر جو ہے اگلی جو ہے شرط آ رہی ہے آیت نمبر 28 میں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم نہ پاؤ اس گھر میں کسی ایک کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر داخل نہ ہو اس میں، یہ نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ چلے جائیں اندر، تو فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو داخل ہی نہ ہو اس میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے جو ہے ان کی طرف سے، تمہیں جو ہے اجازت دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ، پر جاؤ، تو پھر لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہی زیادہ پاکیزگی کے لائق ہے تمہارے لیے، اب گھر والے مصروف ہیں، آپ نے پہلے سے ٹائم لیا ہی نہیں ہے، اچانک پہنچ گئے، اب وہ اپنے کسی اہم کام میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی، انشاءاللہ پھر آئیں گے، تو اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے، اور لوٹ جائے آدمی، یا تو پہلے سے اس نے بات کی ہو کہ بھائی میں آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، اور اس نے حامی بھر لی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں منتظر رہوں گا، پھر تو آپ کا حق ہے، لیکن پہلے سے آپ نے طے نہیں کیا، ایک دم پہنچ گئے، تب اسے رائٹ ہے کہ اگر وہ مصروف ہے تو آپ کو پھر منع کر سکتا ہے کہ ابھی میں نہیں ملاقات کر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ جی ہم گئے تھے اتنی دور اور اس نے دروازے نہیں کھولا، وہیں سے اندر سے کہہ دیا کہ میں مصروف ہوں، کیا ہو جاتا ہے وہ. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کہا جائے لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف. تو تین شرائط آ گئیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، نمبر 1 اجازت لو، نمبر 2 گھر والوں کو سلام کرو، نمبر 3 اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو پھر واپس لوٹ جاؤ، برا نہ مانو اس کا. آیت نمبر 30 غز بصر کا حکم آ رہا ہے. غز بصر کہتے ہیں نظر بچانا. کل المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومن بندوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ بچائیں اپنی نظروں میں سے. اب یہاں من بھی آیا ہے، یہ من تبعیض کہلاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنی نظروں کو مستقل نیچے رکھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنی نظروں میں سے بعض کو بچاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا محرم پہ جو پہلی نظر ہے وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں. تو مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں انسان نے کشش محسوس کی تو دوبارہ ادھر نظر نہ کرے، اپنی نظر کو وہاں سے ہٹائے، پلٹائے، نیچے جھکا دے. تو فرمایا وَيَحْفُذُوا فُرُوجَهُمْ، اور ان مومن بندوں سے کہیے کہ وہ حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی. اب شرم گاہوں کی حفاظت میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ستر کا اہتمام کریں، یعنی ایگزیبیشنزم سے بچیں، دوسرا یہ کہ عصمت کی حفاظت کریں، پری میریٹل، ایکسٹرا میریٹل سیکشوئل ایکٹیویٹی سے بچیں. تو یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں حفاظت فرج میں، یعنی شرم گاہ کی حفاظت میں. ستر سمجھ لیجیے، مردوں کا ستر یہ جو بیلی بٹن ہے پیٹ پر، ادھر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مردوں کا جو ہے وہ ستر کہلاتا ہے. اس سے کم اگر یعنی اتنے حصے میں سے کچھ بھی ایکسپوزڈ ہے تو وہ آدمی خود گنہگار ہے، اور اتنا حصہ نہ کسی زندہ آدمی کا دیکھ سکتے ہیں نہ کسی مردے کا. آپ نے دیکھا ہوگا مردے کو نہلاتے ہوئے بھی اس کے ستر کی حفاظت کی جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت کے ستر کو دیکھا جائے. دیکھنے والے کو اور دکھلانے والے کو، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا اپنے جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یہی ستر خواتین کا خواتین کے لیے، بیلی بٹن سے لے کے ناف وہ گھٹنوں کے نیچے تک، لیکن ایک خاتون کا ایک مرد سے ستر جو ہے، وہ بھی محرم مرد، یعنی والد ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہیں، ان سے کیا ہے ستر، پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا کے، اور یہ اتنے اتنے ہاتھوں کے، اور اسی طرح تخنوں تک پیروں کے، یا تخنوں سے کچھ اوپر آ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو جسم ہے وہ اپنے والد سے اور بھائیوں سے اور بیٹوں سے بھی چھپانا چاہیے. باقی جب باہر نکلتی ہیں تو پھر باقی جو غیر محرم لوگ ہیں ان سے پھر چہرے کا بھی پردہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ باقی یہ جو آزائیں یہ بھی چھپے ہوئے. فرمایا ذالک اسکالکم، یہ زیادہ جو ہے وہ پرہیزگاری کا معاملہ ہے تمہارے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اب یہ طویل آیت ہے، اس میں عورتوں کے لیے گھر کے پردے کے کئی احکامات کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وقل للمؤمنات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. اب یہ ہر عورت کے لیے حکم نہیں ہے، واقعی جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والی ہے، جو اہل ایمان میں تھے، جو ایمان رکھنے والی خواتین ہیں، ان سے جو ہے کہا جا رہا ہے یغضضن من ابصارهن، کہ وہ بچائیں اپنی نظروں کو. جس طرح مردوں کو حکم دیا کہ نظروں کی حفاظت کریں، اسی طرح خواتین کو حکم ہے وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں. ویحفظن فروجهن، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ولا تبدین زینتهن، اور نہ اظہار کریں اپنی زینت کا. الا ما ظہر منہا، مگر جو خود ہی ظاہر ہو جائے اس میں سے. یعنی اب کوئی خاتون جو ہے وہ اچھی اپنے کٹ کاٹ کی ہیں تو وہ چادر کے اندر بھی نظر آ جائے گا کہ ان کا قد لمبا ہے، یا جو ہے نوجوان ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے برقعے کے باوجود کہ نوجوان ہے، تو یہ تو خود بخود ظاہر ہو رہی ہے، اسے نہیں چھپا سکتی. لیکن باقی جو زینت ہے وہ چھپانے کا حکم ہے. عورت کے جسم میں سب سے زیادہ زینت والا حصہ کون سا ہے؟ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی جو ہے عورت کا انتخاب کرنا ہے خاتون کا، تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ چہرہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے علماء کرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ چہرہ چھپانا جو ہے وہ واجب ہے. البتہ دوسری رائے بھی ہے جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں چہرہ جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن اکثریت کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی اور ان آیات سے ہی نکلتا ہے. زینت سب سے زیادہ چہرے میں ہوتی ہے. آپ کو ہاتھ پاؤں سب دکھا، چہرہ نہیں دیکھیں تو وہ جو ہے وہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا خاتون جو ہے کس طرح کی ہے. تو اس لیے زینت کو چھپانے کا حکم ہے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ بکل مار لیں اپنی اوڑھنیوں کا. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی اٹریکشن رکھی ہے وہ ان کا سینہ ہے، تو فرمایا گھروں کے اندر بھی اپنے سینوں کو چھپا کر رکھیں. اتنا موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے جو سینے پر پڑا رہے تاکہ اس جو ہے وہ نمایاں نہ ہو. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو مگر اپنے شوہروں پر. اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے ان محرم مردوں کی جن کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. تقریباً 12 کے قریب جو ہے لوگ آ رہے ہیں اس میں. تو پہلے ہو گئے شوہر، کہا کہ چلے ان کے سامنے جو ہے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. او آبائہن، اور یا جو ہے اپنے باپوں کے سامنے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے. او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. او اخوانہن، یا اپنے جو ہے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن، یا جو ہے اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی کیا ہو گیا بھتیجے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھانجوں کے سامنے بھی زینت ظاہر کرتے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ملکیت میں ان کے دائیں ہاتھوں کے، یعنی اپنی کنیزوں کے سامنے. او التابعین غیری اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ کام کرنے والے خادمین جو اب عورتوں کے بارے میں رغبت نہیں رکھتے مردوں میں سے، یعنی اتنے ضعیف ہو گئے ہیں یا ایسا ان کا مزاج بن گیا ہے کہ عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور وہ گھر کے خادمین ہیں، غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، رہتے ہی وہیں تھے، کام وام وہی کرتے تھے. تو فرمایا ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. زینت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کھلے چہرے اور وہ ہاتھ اور پاؤں کی کھلے ہو کر آ سکتے ہیں. فرمایا او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے بلکہ آگے کیا ہے، اب طفل الذین لم یظہروا، اور یا وہ بچے کے جن کے سامنے ظاہر نہ ہوا ہو. علی عورات النساء، عورتوں کی جو ہے پوشیدہ باتیں. ولا یضربن بارجلہن، اور چاہیے کہ وہ زور سے نہ مارے اپنے پیر. لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ظاہر ہو جائے جو چھپی ہوئی ہے ان کی زینت میں سے. اب چلنے کا انداز بھی بڑا باوقار ہو، ایسے زور سے پاؤں مار کے کہ اندر جو ہے وہ زیورات بجے یا چوڑیوں کی کھنک پیدا ہو یا اور کوئی اس طرح سے اٹریکشن ہو، تو اسے روکا گیا. وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور تم سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف. ایہا المؤمنون، اے ایمان لانے والوں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اب آپ دیکھیں کئی احکامات ہیں، سات کے قریب تقریباً. پہلے کہا گیا کہ نظروں کی حفاظت کریں، اب نظروں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظریں بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور جو اللہ کے خوف سے جو ہے اس نظر کی تیر کو چھوڑ دے تو اللہ اسے ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے. اور اسی حدیث سے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح گناہ کرنے کی لذت ہوتی ہے اسی طرح گناہ سے بچنے کی بھی لذت ہوتی ہے, اور یہ لذت گناہ کی لذت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. تو اسی کا وعدہ اس حدیث میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوف کی خاطر نظروں کے گناہوں کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مٹھاس عطا فرمائیں گے ایمان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ مٹھاس عطا فرمائیں. اسی طرح نظروں کی بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا, اور کانوں سے غیر محرم کی آواز سننا کانوں کا زنا, اور زبان سے غیر محرم سے بات کرنا یہ زبان کا زنا, اور ہاتھ سے جو ہے چھونا یہ ہاتھوں کا زنا, اور پیروں سے چل کر اس کی طرف جانا یہ پیروں کا زنا. اور پھر آپ نے فرمایا پھر شرمگاہیں یا تو جو ہے اس کا اہتمام کر دیتی ہیں یا پھر اہتمام کرنے سے رہ جاتی ہیں, اب آخری مرحلہ رہ جاتا ہے, باقی یہ ساری اس کی گویا تمہید ہوتی ہے زنا کی. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا حکم ہے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, جیسے کہا کہ اس میں ستر کی بھی حفاظت ہو, جسم ڈھکا ہوا ہو, ستر چھپا ہوا, اور پھر اپنی عصمت کی بھی حفاظت ہو کہ آدمی صرف اپنی بیویوں تک محدود ہو. نمبر تین, اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اب جو حسن اللہ نے دیا یہ خوبصورتی کا مادہ جو ہے یہ برا نہیں ہے, ہر انسان میں یہ اسپرٹ ہوتی ہے کہ وہ اچھا لگے, اس کا لباس اچھا ہو, لوگ اسے اچھی نظر سے دیکھیں, اور یہ کچھ معاملہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے, تو یہ منع نہیں ہے, آدمی جو ہے زیب و زینت اختیار کر سکتا ہے. لیکن جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے, اس لیے خواتین کو پردے کے احکامات دیے گئے کیونکہ ان کی ایک اہمیت ہے. ایک کھوٹے سکے پڑے ہوتے ہیں کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا, لیکن اگر قیمتی موتی ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کی جاتی ہے, انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے. تو خواتین اسلام میں بڑی قابل عزت اور بڑے بلند مقام کے ہیں, اور ان کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ انہیں پردے کے احکامات دیے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تخلیق کی, اور اللہ تعالیٰ جو انسان کی تخلیق کرتا ہے تین پردوں کے اندر کرتا ہے, ایک پیٹ کا پردہ ہے, ایک رحم مادر کا پردہ ہے, پھر ایک ایمنیوٹک سیک ہے اس کا پردہ ہے, تین پردوں کے اندر. اور یہ خواتین جو ہیں وہ اللہ کی اس صفت تخلیق کا مظہر ہے اس دنیا میں, چنانچہ انہیں بھی حکم ہے کہ وہ بھی پردہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اسلام چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہو, اور شوہروں کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف رہے, چنانچہ یہ معاملہ انہی معاشروں میں ممکن ہے جہاں پر پردے کے احکامات, جب پردہ ہوتا ہے معاشرے میں پورے تو شوہر کی توجہ کا محور اور مرکز صرف اس کی بیوی ہوتی, لیکن وہ معاشرے جہاں پر پردہ نہیں ہوتا تو پھر شوہر کی توجہ بڑھ جاتی اور بہت ساری خواتین جو ہے اسے آئے دن نظر آ رہی ہوتی. تو اصل میں پردہ خود جو ہے خاتون کے لیے بہتر ہے, وہ پردے کے معاشرہ جو ہے وہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے, اور اس کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ صرف بیویاں رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اگلا حکم ہے, چوتھا حکم, سینوں پر اوڑھنیاں لیں, بہت ضروری ہے, اور خصوصاً ہمارے ہاں جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور گھر میں جو ہے وہ بڑا ڈھیلا ڈھالا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے, تو یہ بہتر نہیں ہے, خصوصاً جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پرورش پا رہے ہیں اسی گھر میں, پھر نوکر چاکر بھی وہی ہیں اور لوگ بھی ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ اپنے سینوں پر جو ہے وہ ایک جو ہے موٹا دوپٹہ لیے رہیں. اسی طرح پانچواں حکم, محرم مردوں کی ایک فہرست ہے جن کے سامنے اپنی زینت یعنی جو ہے چہرے کو اور ہاتھ پاؤں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ چہرے کا پردہ نہیں مانتے تو پھر یہ فہرست بالکل بیکار ہو جاتی ہے. 11 افراد گنائے گئے کہ ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی چہرے کے پردے کا قائل ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ محرم ہو یا غیر محرم ہو سب کے سامنے پردہ یعنی چہرہ کھول کے آ سکتی ہے خاتون, تو پھر اس لسٹ کی کیا ضرورت ہے, یہ لسٹ بے معنی ہو جاتی ہے. اسی طرح چھٹا حکم ہے کہ پاؤں مار کر نہ چلیں کہ جو چھپی ہوئی زینت ہے اس کا اظہار ہو, اور ساتواں حکم پھر یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود اللہ سے توبہ کرتے رہو, کیونکہ پردے کے احکامات کافی مشکل ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے خطا اور غلطی ہو ہی جاتی ہے, تو فرمایا کہ پھر اللہ سے بھی توبہ کرتے رہو. آیت نمبر 32, ایامہ کا نکاح کر دو, یعنی وہ ایسے لوگ جن کا اسپاؤس کا انتقال ہو گیا, بیوی کا شوہر مر گیا ہے یا شوہر کی بیوی مر گئی ہے, تو ایسے لوگوں کو دوبارہ نکاح ایسے لوگوں کے کرا دو, یہ ہمارا دین حکم دیتا ہے. وان کہل ایاما منکم، اور نکاح کرا دو اپنوں میں سے ایاما کا، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو نیک غلام اور کنیزیں ان کا بھی نکاح کرا دو. اب نکاح کرنے سے معاشرہ پاکیزہ رہتا ہے، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا تو نظریں بھی اٹھتی رہتی ہیں ادھر ادھر، اور جو ہے مختلف حرکات بھی جو ہے سرزد ہوتی رہتی ہیں، معاشرہ میں بگاڑ نظر آتا. آیت نمبر 35، جیسے ہم نے کہا تھا سورہ نور سورہ احزاب دونوں میں آیت نمبر 35 کی بڑی اہمیت ہے، اور ایمان پر بڑی سیر حاصل جو ہے وہاں گفتگو ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے بندہ مومن کے دل میں نور ایمان کی مثال بیان ہو رہی ہے، بہت عمدہ مقام ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. فرمایا مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال. اب یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو جو ہے روشنی سے، روشنی نہیں کہا جا رہا، اس آسمان اور زمین میں روشنی بھی ہے جسے عام طور سے ہم نور کہہ دیتے ہیں. یہ تو فزیکل اینٹیٹی ہے، یہ ناپی جا سکتی ہے، 186,000 میٹر پر سیکنڈ جو اسپیڈ ہے لائٹ کی، یہ فزیکل اینٹیٹی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فزیکل نہیں ہے اس طرح. تو اصل میں نور جو ہے وہ چیزوں کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے. اس کمرے میں اگر روشنی نہیں ہوتی تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاتا، آپ مجھے نہیں دیکھ پاتے. اس یہ روشنی ہمارے اظہار کا ذریعہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس پوری کائنات کے اظہار کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان ہو رہی، کیونکہ سورہ شورا آیت نمبر 11 میں آتا ہے ولا، کہ اس اللہ کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، ولا مثل له، کہ اس کی جو ہے مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے. تو آگے فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے. اور یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں معذوف ہے کہ قلب المومن، کہ ایمان والے بندے کے دل میں اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکاتن فیہا مصباح، جیسا کہ ہو ایک طاق، اور طاق کے اندر رکھا ہو ایک چراغ. اب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ اس کائنات میں تو آ ہی نہیں سکتی، تو اس کی روشنی کو اللہ سمجھنا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کی مثال ہے ایک مومن کے قلب کے اندر. اور آپ دیکھیں گے پرانے زمانوں میں دیوار کے اندر ایک جو ہے کھڑکی سی بنائی ہوتی تھی، تھوڑا سا اندر سے کھوپڑی ہوتی تھی دیوار، اسے کہتے تھے تاپ، اور اس کے اندر رکھے جاتے تھے چراغ. تو بڑا خوب کسی نے کہا ہے ارض و سما کہاں تیری وہ سب کو پا سکے، میرا ہی ایک دل ہے جہاں تو سما سکے. تو بندہ مومن کے قلب کے اندر اللہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کی یاد آ جاتی ہے، اس کی توجہ آ جاتی ہے، ورنہ یہ کائنات اللہ کو نہیں پا سکتی. فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ہے ایک جو ہے شیشے کی قندیل کے اندر. الزجاجہ تو کانہا کوکب دبلی یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور یہ جو قندیل ہے وہ گویا کے چمکتے ہوئے تارے کی طرح، اور یہ چراغ جل رہا ہے ایک مبارک جو ہے زیتون کے درخت کے تیل سے. لا شرقیتیوں ولا غربیہ، اور یہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکادو زیتوہا یضیعو ولو لم تمسسہ نار، اور اس کا تیل جو ہے وہ جلا ہی چاہتا ہے، گویا یہ بھڑکنے کے لیے تیار ہے جبکہ ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور، نور پر نور. یہد اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ بیان فرماتا ہے مثال لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، جبکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کو مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. مثال میرے آپ کے لیے، کیونکہ بعض اتنی باریک باتیں ہوتی ہیں کہ انہیں ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، چنانچہ مثال سے سمجھایا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مثال رکھی. اب یہ مثال ہے ایک بندہ مومن کے دل میں ایمان کی. تو اگر اس طرح اسے دیکھیں تو یہاں طاق سے مراد ہے انسان کا سینہ، اور انسان کے سینے کے اندر ایک قندیل ہے، یعنی چمکتا ہوا جو ہے شیشے کا جو ہے وہ قندیل، وہ ہے انسان کا دل، اور اس قندیل کے اندر ہے جلتا ہوا چراغ، اور چراغ سے مراد ہے ایمان. اور چراغ کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک تو اس کے اندر تیل ہے، اور تیل فرمایا ایسے مبارک زیتون کے درخت کا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی تعصب سے پاک یہ تیل ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سبرتا. تو ہر قسم کے تعصبات سے پاک فطرت ہوتی ہے، اور جو ہے یہ گویا تیل ہے. اور جس طرح آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں پیٹرول کو، کہ اس میں جلنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ آگ سے اسے نہیں جلانا پڑتا، وہ خود لبک کا آگ کو پکڑ لیتا، دور سے آگ دکھائے تو وہ لبک کا جو ہے اسے پکڑ لیتا، ورنہ باقی جو تیل ہے انہیں جلانا پڑتا ہے. ایک بتی بنا کر چراغ میں ڈالی جاتی تھی، اور پھر وہ جو ہے بتی سے وہ جو ہے تیل جلتا تھا، براہ راست نہیں آگ لگ سکتی تیل کے اوپر، لیکن یہ تیل ایسا تھا، ایسا ہے جو لبک کر گویا خود ہی پکڑنا چاہتا ہے. اب یہاں آگ سے مراد ہے نور یعنی وحی نور وحی، تیل سے مراد ہے نور فطرت. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے ان کے اندر فطرت سلیم ہوتی ہے، گویا اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، حق جہاں کہیں ہو اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جیسے ہی وحی کی آگ آتی ہے تو یہ فطرت کا تیل فوراً لپک کر اس آگ کو پکڑتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، جل اٹھتا ہے اور انسان کے سینے میں ایمان کا نور پھیلنے لگتا ہے، اور نہ صرف اس کے اندر کو روشن کر دیتا ہے بلکہ اس سے باہر نکل کے پورے معاشرے میں جو ہے روشنی پھیلاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ایمان عطا فرمائے. اب یہ جو ہے یہ اصطلاحات تھیں اور ان کی تمثیل، تاب سے مراد انسان کا سینہ، چراغ سے مراد نور ایمان، قندیل سے مراد جو تھا وہ انسان کا قلب، روغن زیتون فطرت انسانی، اور آگ جو ہے نور وحی. تو کہا گیا کہ نور نالا نور یعنی نور فطرت جمع نور وحی، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر نور ایمان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرتا. اب یہ صاحب ایمان شخص کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کے اندر یہ ایمان کا دیا جل اٹھتا ہے، ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ بیوت نازل اللہ ان ترفع، اور ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، ویسکرا فی حسم، اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اس کے نام کا. یہاں مراد ہے مساجد، اللہ کا حکم ہے کہ مساجد ذرا نمایاں ہو معاشرے میں اور بلند ہو باقی گھروں سے، اور ان کے اندر اس کے نام کا ذکر ہو، اور وہاں پر کوئی جو ہے آپس میں مسالک کی بحثیں نہ ہو اور کفر کے اس طرح کے ایک دوسرے سے جو ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ کیا ہو مساجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو. اور فرمایا یہ صاحب ایمان لوگ کیا کرتے ہیں، یسبحو لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ان مساجد میں صبح اور شام. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا ذکر کیا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور ایک نماز پڑھ کر آتا ہے تو منتظر رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضری دوں. اب صاحب ایمان کے اوصاف بیان ہوئے، رجال اللہ تلحیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت اور نہ ہی لین دین اللہ کے ذکر سے. ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، گھر پہ ہوتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں، کاروبار پر ہوتے ہیں، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. وإقام الصلاة، اور نماز کو قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بھی کوئی چیز مانے نہیں ہوتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جبکہ پلٹ جائیں گے دل بھی اور نظریں بھی، تو نگاہیں بھی پلٹ جائیں گی اس قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل جو ہے وہ جو ہے حلق کو آنے لگیں گے اس دن کی جو ہے ہولناکی کو دیکھ کر. تو وہ پہلے سے اس کا خوف رکھتے ہیں، اس کا احساس رکھتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی اس کی تیاری میں بسر ہوتی ہے، اور جو لوگ اس احساس سے غافل ہوتے ہیں ان کی زندگی غفلت میں بسر ہوتی ہے. صاحب ایمان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ جزا دے اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق. ویزیدہم من فضلی، اور مزید دے انہیں اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب سے، بہت زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ بدلہ دے سکتا ہے. تو صرف ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ اخلاص سے نیت کا، جس نے جتنی خالص نیت کے ساتھ عمل کیا ہوگا اللہ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ اجر جو ہے اس کے نصیب میں آئے گا. اب اگلی مثال بیان ہو رہی ہے نور ایمان سے محروم شخص کی مثال، لیکن یہ شخص وہ ہے جسے کچھ جو ہے پھوکٹ کی نیکیاں بھی اس کے پاس ہیں، کچھ دکھاوے کی اس نے نیک کام بھی کیے ہوئے ہیں، یعنی منافق کی مثال بیان ہو رہی ہے. فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کا سراب بقیع، ان کے اعمال جو ہے چمکتی ہوئی ریت کی مانند ہے چٹیل میدان. اب یہ بڑا ریگستان ہوتا ہے، وہاں پر بعض دفعہ لگتا ہے کہ پانی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، معراج یا سراب کہتے ہیں، لیکن جب آدمی وہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ریت ہی ریت ہے، ریت چمک رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ شاید پانی. تو فرمایا کہ یہی مثال ہے ایسے لوگوں کے اعمال کی. یحسبہ الظمآن ماء، اور خیال کرتا ہے اسے بہت پیاسا جو ہے پانی. اب ایک آدمی شدید پیاسا ہے، اسے یہ سراب لگتا ہے کہ شاید پانی. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پاس آ جاتا ہے اس کے، لم یجدہ شیئا، تو کچھ نہیں پاتا وہاں صرف ریت ہوتی ہے، پانی دور دور تک کہیں نہیں ہوتا. ووجد اللہ عندہ، اور وہاں پاتا ہے اپنے پاس اللہ کو، گویا اسے موت آ جاتی ہے، پانی ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ کون ہے پاس، سب سے اللہ ہے. فوفاہ حسابہ، اور وہ پورا پورا دے دیتا ہے اسے جو ہے حساب. واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اس تمثیل میں سراب یعنی معراج کا ذکر تھا، چمکتی ہوئی ریت، یہ کیا ہے؟ دکھاوے کی نیکیاں. منافق کو امید ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے فلانے کام بھی کیا ہے، اور فلانے وقت میں نے اتنا صدقہ کیا تھا، اور فلانے سال میں نے حج کیا تھا، تو اسے اپنی ان دکھاوے کی نیکیوں کا امید ہوتی ہے. لیکن یہ قیامت کے دن کیا ثابت ہوں گے؟ محض سراب، چمکتی ہوئی ریت ثابت ہوگی. بقیع یعنی چٹیل میدان، اس سے مراد ہے میدان حشر. میدان حشر میں جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہو. ظمآن کہتے ہیں انتہائی پیاسا، اور یہاں وہ مراد ہے منافق یعنی ایمان سے محروم شخص. اور ماء یعنی پانی جس کی اسے تلاش ہے، وہ ہے اعمال کا اچھا بدلہ. یہ مل جائے گا کیا؟ اسے پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس کی نیکیاں اللہ قبول ہی نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن جو ہے پیاسا رہے گا. آیت نمبر 40، نور ایمان سے محروم شخص یعنی کافر کی مثال بیان ہو رہی. منافق کے پاس پھر بھی کچھ جو ہے وہ دکھاوے کی نیکیاں تھیں، کچھ اسے احساس ہو رہا تھا، چمکتی ہوئی ریت تو نظر آ رہی تھی، لیکن کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انتہائی تاریکی میں ہوگا. ایمان کی روشنی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور جسے اللہ توفیق نہ دے وہ روشنی سے محروم ہوتا ہے، اور انتہائی اندھیرے میں اور تاریکی میں ہوتا ہے. اس تاریکی کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اوکا ظلمات فی بحر اللجی، گویا کہ ہو اندھیرے گہرے سمندر میں. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ سمندر جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی تہ میں اتنی ہی تاریکی ہوتی ہے. جو فرسٹ 200 میٹرز ہوتے ہیں سمندر کے، یہ سن لائٹ زون کہلاتا ہے، یہاں روشنی پینیٹریٹ کر کے اندر جاتی ہے. پھر اس سے نیچے جو ہوتا ہے 200 میٹر سے لے کر 1000 میٹر تک، یہ جو ہے یہ ٹوائی لائٹ زون کہلاتا ہے. ہلکی ہلکی روشنی، جیسے اندھیری رات میں ستارے ہوں تو اس طرح کی روشنی جو ہے محسوس ہوتی ہے. اور 1000 میٹر سے لے کے 4000 میٹر تک مڈ نائٹ زون کہلاتا ہے، یعنی آدھی رات کے وقت جو تاریکی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور 4000 میٹر سے زیادہ جو ڈیپتھ ہوتی ہے سمندر کی، وہ وہاں پہ ایبسلوٹ ڈارکنیس ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہاں پر روشنی پہنچتی نہیں ہے 4000 میٹر سے نیچے. تو یہاں کون سے سمندر کا ذکر آ رہا ہے؟ گہرے سمندر کا. تو گہرے سمندر ہوتے ہیں 6000 میٹر یا اس سے بھی زیادہ. تو فرمایا کہ اتنی زیادہ تاریکی ہوگی جیسے کہ گہرے سمندر میں ہوتی ہے. پھر یخشاہ موجم من فوقہ، پھر چھا رہی ہوگی اس تاریکی کے اوپر موج اس کے اوپر سے، یعنی نہ صرف سمندر اتنا گہرا ہے بلکہ اوپر موج بھی ہے. پھر فرمایا موجم من فوقہ، موجم من فوقہ، یعنی ایک موج کے اوپر دوسری موج چھا رہی ہوگی. فوقہ صحاب، اور اوپر پھر بادل بھی ہوں گے. اب بادل ہوں تو پھر وہ جو تاروں کی ہلکی ہلکی ٹوائی لائٹ روشنی ہے یا چاند کی روشنی، وہ بھی نیچے نہیں آتی کیونکہ اوپر بادلوں نے اس روشنی کو بھی روک لیا. تو فرمایا ظلماتم بازوہا فوق باز، گویا اندھیرے ایک کے اوپر ایک. اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو نہیں دیکھ پاتا اسے بھی، اتنا شدید اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کسی کے لیے نہ بنائے اللہ روشنی تو اس کے لیے نہیں ہو سکتی روشنی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان کا نور عطا فرمائے، کہ اللہ کی توفیق اسے ملتا ہے اور جو ہے اللہ کے مانگنے سے ملتا ہے. یہ بہت قیمتی دولت ہے، یہ ایسے ہی نہیں جو ہے فری میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو اس کے لیے اللہ ہمیں جدوجہد کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 45، اللہ کی تخلیق کے شاہکار جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ مما، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمام جانوروں کو پانی سے. ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا مادہ حیات پانی، اور یہاں پر دابہ کہتے ہیں چلنے پھرنے والے جانور، تو فرمایا کہ وہ پانی سے منسلک ہیں. فرمایا فمنھم من یمشی علی بطنی، ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹوں کے بل. کون ہے؟ کون سے جانور ہیں؟ ریپٹائلز، ٹھیک ہے، وہ پیٹ کے بل جو ہے گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں اپنے دو پیروں پر. دو پیروں پر چلنے والے جاندار کون سے؟ جی پرندے، اور ہم خود انسان، ہم بھی دو پیروں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں چار پیروں پر. یہ کون ہے جی؟ چار پیروں پر. اکثر حیوانات جو ہیں، اکثر جانور جو ہیں وہ چار پیروں پر چلنے والے ہیں. تو فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تخلیق کرتا ہے جیسا چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں آیت نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا رہے اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تو کامیابی کے لیے چار چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اطاعت ہو اللہ اس کے رسول کی، اللہ کا خوف ہو، اور جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 55، مخلص بندوں کے لیے بشارت دنیاوی، اور آیت استخلاف بھی کہتے ہیں اس آیت کو، یعنی خلافت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی مانگ کے چلتے ہیں دنیا میں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کیے نیک اعمال، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم لازمن خلافت عطا فرمائیں گے انہیں زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم نے جو ہے خلافت عطا فرمائی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ہم لازمن تکمیل کر دیں گے ان کے لیے ان کے دین کی، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جسے ہم نے پسند کیا ان کے لیے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْرًا، اور ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن سے، یعنی ان کے خوف کو بھی دور کر دیں گے، امن کا معاملہ ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کرو اور نہیں شریک کرو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، ومن کفر بعد ذالک، اور جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد، فاولائک هم الفاسقون، بس یہی لوگ نافرمان۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، اور ایمان اور امن صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت دے گا، دین کو غالب کرے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، سخت جو ہے حالات جو ہے آج مسلمانوں کے اوپر آئے ہیں۔ آیت نمبر 56، اللہ کی رحمت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ آج ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ رحم فرما مسلمانوں کے اوپر جو افتات پڑ رہی ہے، ہر نیا سورج نئی جو ہے ذلت کے ساتھ مسلمانوں پر طلوع ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ جو ہے وہ محتاج ہیں۔ تو یہ رحمت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے کیا کریں؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکات، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو کس کی؟ رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رسول کی اطاعت کی بہت اہمیت ہے۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اصل میں اللہ براہ راست تو ہمیں حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم تک کس طرح پہنچے؟ رسول کے ذریعے پہنچے۔ آیت نمبر 58 سے 60، گھر کے پردے کے حوالے سے مزید احکامات آ رہے ہیں، تین وقت پرائیویسی کے ہیں، تخلیے کے ہیں، اور کہا کہ ان میں جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں، جو تمہارے بلکہ تمہارے یہاں کام کرنے والے غلام ہیں، اور جو بالغ بچے ہیں وہ اجازت لے کر آئیں۔ اور وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے کا، ظہر کے بعد کا، اور عشاء کے بعد کا۔ بچے اور غلام جو ہیں وہ اجازت لے کر آئے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا، چاہیے کہ اجازت لیں وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، اور وہ جو ابھی بلاغت کو نہیں پہنچے، حلما منکم ثلاثہ مرات، اور جو ہے وہ تم سے اجازت لیا کریں تین جو ہے موقعوں پر، اور یہ موقع ہم نے پڑھ لیے، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، اور عشاء کے بعد۔ اب آیت نمبر 60 میں اجازت ہے ایسی بوڑھی خواتین کو جنہیں اب نکاح کی امید نہ ہو، بڑھاپا چھا گیا ہو، اور جو ہے نقش بدل گئے ہو، تو فرمایا کیا کہ وہ اپنے اوپر کی چادر یعنی اوڑھنیاں اتار دیں تو انہیں اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ اس کے باوجود لیے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اور وہ خواتین جو بڑھاپا تو ہو گیا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی جوانی کی شکل نظر آ رہی ہے، اور میک اپ ویک اپ خوب کرتی ہیں، اور اچھا بن سنور کے رہتی ہیں، تو انہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ان خواتین کے لیے جو اب جو ہے جن پہ نظر آ رہا ہے بڑھاپا، اور جنہیں جو ہے وہ کسی کوئی امید نہیں ہے اپنے نکاح کی۔ آیت نمبر 62، اجتماعیت سے اخلاص کا بیان، یعنی کہا جا رہا ہے کہ جماعت سے جڑے رہو، جماعت کے لیے جو ہے خلوص ہونا چاہیے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جبکہ وہ ہوں رسول کے ساتھ کسی ایسے معاملے میں جو اجتماعی ہو، لم تذهبوا حتى يستأذنوا، تو وہ ایسے نہیں کھسک جاتے جب تک کہ اجازت نہ لینے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، جو بغیر اجازت لیے کھسک جاتے ہیں گویا وہ اہل ایمان میں ہے ہی نہیں. فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لباز شانہم، اپنے بعض کام کے لیے، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ، تو آپ اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں، مِنْهُمْ، ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے درگزر مانگیے، یعنی ان سے ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. وجہ یہ کہ یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ اجتماعی کام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ذاتی کام کو جو ہے اہمیت دی، اسے پرائیورٹی دی، تو یہ بھی ایک کمزوری ہے. تو فرمایا اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، مسلسل رحم کرنے والے. اللہ جانتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے، آیت نمبر 64، اور یہ ہم کہاں کھڑے کس اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے. یہ ایمان حقیقی پوشیدہ چیز ہے، یہ اوپر سے نہیں نظر آتا. تو اللہ کو معلوم ہے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے. اسی طرح پردے کے اعتبار سے اللہ کو پتا ہے کون جو ہے واقعی اس کے ڈر سے، اس کی وجہ سے پردہ کر رہا ہے، اور کون واقعی جو ہے اس میں کتنا مخلص ہے. اسی طرح اجتماعیت سے خلوص کے اعتبار سے اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کتنا پرخلوص ہے مسلمانوں کے ساتھ. فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں. قد یعلم ما انتم علی، اور اسے معلوم ہے جس حال میں تم ہو، جو تمہاری کیفیت ہے ایمان اور پردے اور اجتماعیت کے بارے میں. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ تمہیں بھی بتا دے گا جو تم کرتے رہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور جناب اس کے بعد سورہ فرقان ہے، اور اس کا ہم ابتدائی تعارف پڑھ لیتے ہیں. ابتدائی تین آیات میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کو، فرق کو، کرائیٹیریون جس سے آدمی اندازہ لگا سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. فرمایا ابتدائی تین آیات توحید باری تعالیٰ کا بیان، آیت نمبر 4 سے 34 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 اعتراضات ہیں جو مشرکین مکہ نے اٹھائے تھے، تو وہ اعتراضات بھی ہیں، ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 35 سے 45 تک تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی ان قوموں کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا. اور پھر آیات 45 سے 62 تک تذکیر بھی اعلی اللہ، یعنی اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا، قدرتوں کا، انعامات کا ذکر ہے، اور جو ہے اس سے اللہ کی طرف یاد دہانی کا معاملہ ہے. انشاءاللہ اب 12 رکعت ہم ادا کریں گے، اس کے بعد جو ہے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.